الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 42 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی اقوام کا بیان ہوا، یہاں پر مختلف مزید اقوام کا بیان ہے جن میں کچھ کے نام یہاں مینشن نہیں کیے گئے اور اس کے بعد آگے جا کے پھر دوبارہ ناموں کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کی۔ ان کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے بہت سی دوسری قومیں پیدا کی۔ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اختتام کی جو مدت مقرر فرما دی ہے وہ قوم نہ تو اس سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد ختم ہوتی ہے، بلکہ ایگزیکٹ اپنے ٹائم کے اوپر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ثم ارسلنا رسولنا تطوا كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن معاملہ یہی ہوتا رہا کہ اللہ کا رسول آتا اور قوم اسے جھٹلاتی۔ جب قوم جھٹلاتی اور اس پر ڈٹی رہتی اور ایک عرصہ گزر جاتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر کے پہلی قوم کے ساتھ ملا دیتا، جیسے پہلی قوم ہلاک ہو کے عذاب کا شکار ہوئی اسی طرح دوسری قوم کو بھی ہلاک کر کے ان کے ساتھ ملا دیا جاتا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، کہ وہ قصے کہانیوں میں رہ گئے کہ اس ایریا میں، اس علاقے میں ایک قوم رہتی تھی، ایک قصہ بن گیا، ایک داستان رہ گئی ان کی کہ یہاں پر کوئی قوم بستی تھی لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے تباہ و برباد ہو گئے، تو انہیں داستانیں بنا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ فرمایا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ آیتیں، اس میں تورات کی آیتیں داخل ہیں، اور روشن دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات انہیں عطا فرمائے وہ مراد ہے۔ انہیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے تکبر کیا اور یہ غالب لوگ تھے، کیونکہ سلطنت فرعون کے پاس تھی تو جس کے پاس سلطنت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، تو یہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے جن کا بنی اسرائیل پر غلبہ تھا۔ اب ان درباریوں نے اپنے جو دیگر قوم کو گمراہ کیا جن کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی، تو کیا کہہ کر گمراہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، تو کہنے لگے، یعنی فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ تو ہمارے جیسے آدمی، تو اے لوگوں اگر تم ان کی پیروی کرو گے جو ہمارے جیسے آدمی ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا ان کی بات مانے، کیا ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں؟ حالانکہ موسیٰ اور ہارون کی جو قوم ہے یعنی بنی اسرائیل، یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ تو ہمارے ماتحت ہیں، یہ تو ہمارے نیچے دبے ہوئے ہمارے اطاعت گزار ہیں۔ تو جو قوم ہماری غلام ہے، جو ہماری ماتحت ہے، ہم اسی کے دو آدمیوں کو اپنا متا بنا لیں، اپنا پیشوا بنا لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ یہ ان کی گمراہی کا ایک سبب بنا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور بنی اسرائیل کی قوم فرعون کے ماتحت تھی، ان کے نیچے تھی، ان کی خدمت گار تھی، تو اس بنا پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو اس قوم کا فرد ہے جو قوم ہماری خدمت گار ہے، ہم اپنے نوکروں چاکروں کی قوم سے تعلق رکھنے والے آدمیوں کی بات ماننا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ یہ کہہ کر انہوں نے جھٹلایا تو صحیح، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اسے ہدایت پا جائیں، چنانچہ بنی اسرائیل نے ہی تورات شریف سے ہدایت پائی، جن لوگوں نے بھی ان میں سے ہدایت پائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کیا گیا، فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ دو باتیں فرمائیں، ایک تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابن مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے نشانی تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی یوں نشانی تھے کہ بغیر باپ کے وجود میں آئے، صرف ماں سے ان کا تولد ہوا اور اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، اس تو بغیر باپ کے پیدائش، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی یوں نشانی کہ اللہ نے اس نشانی کا ظہور ان سے فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پارسا تھی، نہ ان کا شوہر تھا، نہ انہیں کسی مرد نے چھوا، اور اس کے باوجود خاص قدرت الہیہ سے ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جو لوگوں کے لیے تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں کو، ہم نے ایک ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وہ ٹھکانہ کیا تھا؟ بلند جگہ تھی، رہائش کے قابل تھی، اور ایسی جگہ تھی کہ جس کے سامنے والے حصے میں پانی بہ رہا تھا، ندی جس کے سامنے بہ رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی دریا کنارے رہائش ہو، بلند و بالا جگہ ہو، سبزہ ہو، شادابی ہو، اور وہاں پر ہر طرف گرینری ہو، سامنے پانی کی نہر جاری ہو، تو کتنا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، ایک سینری بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ان دونوں کو ایسی جگہ پر ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ اس پر بعد مفسرین نے فرمایا کہ بیت المقدس کی سرزمین تھی، اور بعد نے کہا فلسطین کی سرزمین تھی۔ تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد، اس سے پہلے جتنا بیان ہوا یہ رسولوں کا بیان تھا، رسولوں کی قوموں کا بیان تھا، اب سارے رسولوں کو اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں بیان فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ سارے رسولوں کو، جیسا کہ آیت کے ظاہر الفاظ سے سمجھ آتا ہے، اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعد نے کہا اس سے نبی پاک علیہ السلام ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ سارے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. یہ ہے رسولوں کو حکم دیا گیا. دو باتیں بطور خاص فرمائی گئیں، نمبر ایک کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہیں جانا. اللہ کے رسول نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی بطور خاص اس کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ حلال اور پاکیزہ رزق کی کتنی اہمیت ہے. اور دوسری بات فرمائی، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا کام کرو، نیک اعمال کرو. اسے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان اور عقیدے کی اہمیت تو اپنی جگہ بہت ہے، بنیاد ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، اس سے تو کوئی صرف نظر کر ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال بھی بڑا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ایمان کی تو بات کرتے رہیں اور رزق حلال کی پرواہ ہی نہ کریں، حلال آئے حرام آئے سب چٹ کر جائیں اور نیک اعمال کی طرف توجہ ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو. اللہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے کام کیا کرو، نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، بے شک جو تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت درس ہے کہ ہم بھی صرف پاکیزہ رزق کھائیں، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، سود نہ کھائیں، چوری کا مال نہ کھائیں، ڈکیتی کا مال نہ کھائیں، سود رشوت کا مال نہ کھائیں، کاروبار میں ڈنڈی مار کے نہ کھائیں، ملاوٹ کا مال نہ کھائیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے مال نہ کھائیں، ہم لوگوں کا مال چھین کر نہ کھائیں، پاکیزہ اور حلال رزق کھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل دین ایک ہی ہے. اصل دین یعنی اللہ کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام. یہ دین اسلام ہی ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا. آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، نوح علیہ السلام کا دین اسلام تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، موسیٰ، عیسیٰ، زکریہ، یحییٰ علیہ السلام، سارے رسول و نبیوں کا دین اسلام ہی تھا. ہاں اس کی جو آگے شرعی احکام تھے اس میں اختلاف تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں تھیں. آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کچھ اور تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت کے احکام کچھ اور تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اور تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اور تھے. شریعت کے احکام میں کچھ فرق تھا، لیکن اصل دین یعنی جو بنیادی عقائد ہیں وہ سارے دینوں کے اندر ایک ہی تھے. تو لہذا دین ہمیشہ ایک ہی رہا، دین ہمیشہ ایک ہی رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد دین اسلام صرف وہ ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا. اب کسی اور دین پہ عمل کرنا، یہودیت پہ، عیسائیت پہ یا کسی اور دین پہ، خواہ اس کا آسمانی نام ہی کیوں نہ ہو اور وہ پہلے آسمانی دین ہی کیوں نہ تھا، اب اس کے اوپر عمل کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو. تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. فرمایا اللہ کا دین ایک ہی تھا جو آدم علیہ السلام کے ذریعے آیا، پھر لوگوں نے اس دین کے ٹکڑے کر دیے. کیسے کر دیے؟ عیسائیوں نے اپنے عقیدے ڈالے، انہوں نے علیحدہ کر دیے، یہودیوں نے اپنے عقیدے اس میں شامل کیے، اسے بھی علیحدہ کر دیا، دوسرے ادیان والوں نے اپنے عقیدے اس میں مکس کیے، اس کو بھی علیحدہ کر دیا. تو اللہ کا دین ایک تھا، سارے دینوں کے اندر جو حقیقی دین اسلام تھا سارے نبیوں کا، اس میں یہی تھا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ساری قدرتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، سارے دینوں کے اندر یہی تھا. لیکن پھر کسی نے اس کو کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے چیزیں اس کے اندر شامل کر لی. تو فرمایا کہ اب ہر گروہ اپنے اس دین کے اوپر خوش ہے. یہودی اپنے دین پہ خوش ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہی سچا ہے، عیسائی اپنے دین پہ خوش ہیں جو ہمارا دین ہے وہ سچا ہے، اور دینوں کو ماننے والے وہ اپنے دین پہ خوش ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ سچا ہے. حالانکہ سچا دین اب صرف وہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیج کر اسے فائنل کر دیا، جس کے اوپر اینڈ کر دیا، اختتام کر دیا. اب اس تشریح و تعبیر اور اس کی تفسیر کے علاوہ کوئی بھی اور قسم کی چیز ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اللہ نے جو کافروں کو مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فَغَرْهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اے حبیب تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو، کیا یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام، آپ ان کافروں کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، اب اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو آپ انہیں ایک مدت تک گمراہی میں چھوڑ دیں، یہ اپنی موت تک لگے رہے اس کے اندر جو انہوں نے کرنا ہے، اور ساتھ میں ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ لوگ جو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کے کفر کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود، ان کی سرکشی کے باوجود انہیں مال بھی دے رہا ہے، انہیں اولاد بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ جو اللہ ان کو دنیا دیے جا رہا، اللہ ان کو اولاد دیے جا رہا ہے، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ تو مہلت ہے، یہ بہتری نہیں ہے، یہ مہلت ہے، انہیں اس کا پتہ نہیں۔ تو اب یہ جو آیات مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مہلت دیتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے مال دے دیتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے شہرت دے دیتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ مہلت ہے جب مہلت ختم ہوگی تو اس کا انجام برا ہو جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں بھی اس بات کی طرف توجہ کی بڑی حاجت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد ہے، خاص طور پہ جو دانشور کہلانے والے لوگ ہیں، یہ ان کا پرابلم ہے کہ وہ دنیا کے جتنے کفار ممالک ہیں اور جتنے کافر ہیں، چونکہ دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے وہ ترقی میں ہیں، مال بڑا ہے، امن بڑا ہے، سکون بڑا ہے، اور حسن بہت ہے، اور علاقے بڑے اچھے ہیں، تو اب اس کے اوپر کہتے ہیں دیکھیں جی اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو ان کو اتنا کچھ عطا فرماتا، تو اس پر ججمنٹ دینا کہ چونکہ ان کے پاس مال بہت ہے، ان کے ہاں سکون بہت ہے، ان کے ہاں جناب دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہے، لہذا وہ اللہ کے پسندیدہ بندے، اور مسلمان چونکہ بیچارے غربت کا شکار ہے، پسماندگی کا شکار ہے، تو یہ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں، یہ طریقہ کار اللہ نے قرآن کے اندر اس کا رد کیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ان لوگوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی شان کے اوپر بھی دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مال دیا اور اولاد دی تو اللہ خوش ہے ان سے، اللہ راضی ہے ان سے، اللہ ان کے لیے بھلائی کر رہا ہے، نہیں نہیں، یہ ان کے لیے مہلت ہے۔ تو ابھی بھی اگر مسلمان پسماندہ ہیں، کفار ترقی میں ہیں اور دنیاوی آسائشات میں ہیں اور دنیاوی نعمتوں میں ہیں، تو یہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ نے مہلت دی ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی، بندہ مر جاتا ہے، اگلے کافر کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کی 60 سال کی زندگی ہے، وہ مر گیا، اس سے اگلے کو مہلت ملی ہوئی ہے، کتنی صدیوں تک یہ مہلت سے فائدہ اٹھائیں گے؟ قیامت تو آنی ہے، یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ نشیب و فراز، یہ قوموں کی زندگی میں آتا رہتا ہے۔ تو صرف مال و دولت دیکھ کر جو ہے یہ اس طرح کے جھوٹے دانشوری کے دعوے نہ کر دیے جائیں کہ معاذ اللہ مسلمان خدا کے مغلوب اور مغلوب لوگ ہیں، اور یہ یہودی، عیسائی اور یہ سارے قومیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قومیں، یہ کون سا طریقہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ دہریے جو خدا کو ہی نہیں مانتے، خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، وہ اللہ کو پسند ہیں، اور جو خدا کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ وہ بے عمل ہے، اگرچہ وہ بیچارہ دنیاوی اعتبار سے پسماندہ ہے، غریب ہے، اس کے کپڑے صاف ستھرے، اس کے بدن سے بو آتی ہے، لیکن خدا کے نام پہ جو جان قربان کرنے کو تیار ہے، وہ نہیں خدا کو پسند۔ اور جو معاذ اللہ خدا کو گالیاں دینے والے ہیں، اور جو خدا کو برا بلا کہنے والے ہیں، اور جو خدا کے بارے میں نہ جانے، نہ قابل بیان الفاظ بولنے والے ہیں، وہ خدا کو پسند ہے، اس لیے کہ خدا نے ان کو دنیا کا مال دیا ہوا۔ اتنی باطل، اتنی مردود دلیل آج تک چلتی آ رہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ رد کیا، جیسے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں، اگر ان کو بیان کرنا شروع کروں گا تو وہ ایک لمبا میٹر شروع ہو جائے گا، تو بہرحال دنیاوی ترقیاں دیکھ کر کسی کے بارے میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مہلت کی صورت ہو سکتی, اور کافر ان کے حق میں تو یقیناً یہ مہلت کی صورت ہے. اب کافروں کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ اوپر بیان ہوا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائیوں کے اندر جلدی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, انہیں سمجھ نہیں. اب وہ لوگ کون ہیں کہ جو حقیقتاً بھلائیوں کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری کر رہا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کی آیتوں کو ماننے والے, شرک نہ کرنے والے, اللہ کی راہ میں دے کر بھی ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال قبول نہ ہو, یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی جنت کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں. فرمایا یہ ہیں لوگ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, جنہیں اللہ پسند کرتا ہے, جن کے ساتھ اللہ بھلائی فرما رہا ہے, جن کے حق میں خیر کا ارادہ ہے. کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کی آیتوں کو ماننے والا, شرک سے بچنے والا, اللہ کی راہ میں مال بھی دیتا ہے, نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے, نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر جلدی کرنے والے ہیں اور جو بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں, جو جنت کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں, تو ان کے مقابلے میں یہ لوگ ہیں. اب یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں. اس میں کچھ تو الحمدللہ ہے. نمبر ایک, ہم شرک نہیں کرتے. نمبر دو, اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے. یہ دونوں باتیں تو یقیناً ہمارے اندر موجود ہیں, ہر مسلمان کے اندر یہ چیز موجود ہے. تیسری بات کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ ڈرنا جو بنیاد ہے ڈرنے کی, وہ تو الحمدللہ مسلمان میں موجود ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو بیس ہی اگر نہیں ہے, اعتقادی ڈر بھی اس کے اندر نہیں ہے, تو پھر وہ مسلمان نہیں. لیکن ڈر کے درجات ہیں. ڈر کا اعلیٰ درجہ, اس سے اعلیٰ درجہ, اس سے اعلیٰ درجہ, اس کے اندر بہرحال ہم کمزور واقع ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہماری طرف سے کوتاہی, سستی اور غفلت بہت زیادہ ہے. یہ وصف ہمارے اندر علی وجہ الکمال بہت اعلیٰ انداز کے اندر ہونا چاہیے. جو دوسری بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ تعلیاں کرتے پھر رہے اور شور مچاتے پھر رہے اور ہر ایک کو بتاتے پھر رہے کہ دیکھا میں اللہ کی راہ میں کتنا مال دیتا ہوں, کتنی میں نے مسجدیں بنا دی, مدرسے بنا دیے, ماہانہ میں مدرسے کو اتنی رقم دیتا ہوں, مسجد کو اتنی رقم دیتا ہوں, میں مسجد کا صدر, میں جناب جنرل سیکرٹری, میں مسجد کا خزانچی اور میں مسجد کو اتنا پیسہ دیتا ہوں. یہ مسجد تو میرے پیسوں سے چلتی ہے, مولوی صاحب کی تنخواہ تو میرے گھر سے جاتی ہے. نہیں, یہ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں. راہ میں خرچ کر کے فخر نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, پتہ نہیں ہمارا دیا ہوا قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہ کافر کا حال ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی جری ہے, بے باک ہے, نڈر ہے, بے خوف ہے. اور مومن کامل وہ ہے, نیکیاں کرتا ہے تب بھی ڈرتا, نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی ڈر ہے, روزے رکھتا ہے پھر بھی ڈر ہے, نفلی روزے رکھتا ہے پھر بھی ڈر ہے, قرآن پڑھتا ہے پھر بھی روتا ہے, ذکر اللہ کرتا پھر بھی روتا ہے, درود پڑھتا پھر بھی ڈرتا, اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری شان کے لائق تیری بندگی کر ہی نہیں سکتا, جو ٹوٹا پھوٹا یا اللہ تیری بارگاہ میں میں نے اپنے اعمال پیش کیے انہیں قبول کر لینا. یہ ہے مومن کی شان, اور یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم خدا کو ماننے والے, اس کی آیتوں پہ ایمان لانے والے, شرک سے بچنے والے, ہمارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بندے کو اتنا حکم ہی نہیں دیتا جتنا بندہ کر ہی نہ سکے، بندے کی طاقت سے بڑھ کر اللہ اسے حکم نہیں دیتا. فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا. بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ساری دن میں نمازیں تو پڑھ سکتا ہے 25-30 اور اللہ تعالیٰ نے 500 فرض کر دی اس کے اوپر، ایسا نہیں. 5 فرض کیے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے جناب اس کو جو ہے وہ 400 گھنٹوں کا روزہ رکھنے کا فرما دیا کہ پورا ہفتہ ہی کھانا نہیں کھانا، نہیں. صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطاری کر لیتا ہے. اور اگر کسی جگہ اتنا لمبا دن ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو اسے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی جگہ وہ فدیہ ادا کر دے. اگر دوسرے دن آتے ہیں جس میں رکھ سکتا ہے تو روزے رکھ لے، ورنہ فدیہ ادا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طاقت سے زیادہ اسے حکم نہیں دیتا. اور فرمایا ہمارے پاس ایک کتاب ہے لوح محفوظ جو حق بیان کرتی ہے، اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی اللہ کی شان ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اللہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا، عمل کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد کافروں کے دلوں کی جو حالت ہے وہ، اور کافروں کی جو اللہ تعالی نے گرفت فرمائی اس کا بیان ہے. فرمایا بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ کافروں کے دل اس قرآن کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کافروں کے کام ان کاموں کے علاوہ ہیں جنہیں یہ کر رہے ہیں. کافروں کے دل غفلت میں ہیں قرآن کی طرف سے، نمبر ایک. نمبر دو، کافروں کے کام ان کاموں کے علاوہ. اس کے دو مطلب بیان کیے جملے کے. نمبر ایک تو یہ کہ کافروں کے کام مسلمانوں کے کاموں سے ہٹ کر ہیں، مسلمان کچھ اور کرتے ہیں، کافر کچھ اور کرتے ہیں. دوسرا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کافروں کا ایک تو یہ ہے نا کہ غفلت میں ہیں قرآن کی طرف سے، ایک تو ان کا یہ برا عمل ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اور بہت سارے برے عمل ہیں. تو دو معنی اس آیت کے بیان کیے گئے. اب اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، ان سے کہا گیا آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹتے پلٹتے تھے، حال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی خدمت پہ ڈنگے مارتے تھے، الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہوئے رات کو وہاں بہودہ باتیں کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی گرفت بیان کی. اس کے دو مطلب علماء نے بیان فرمایا. ایک تو یہ کہ جنگ بدر میں کافروں کی گرفت ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے. دوسرا یہ ہے کہ کافروں پر ایک مرتبہ قحط مسلط ہوا، ایسا قحط ہوا کہ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ کافروں نے کتے اور گدے کا گوشت کھایا، مردار جانور کھا گئے، یہاں تک وہ پہنچ گئے. تو اس کے اوپر فرمایا کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو پھر فریاد کرنے لگے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ عذاب ہٹا دے، یا اللہ ہمیں مہلت دے دے. تو ان سے پھر فرمایا گیا آج فریاد نہ کرو، آج نہ یہ چلاؤ، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہارے سامنے جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، اور تمہیں فخر کس بات پہ تھا؟ اتنا اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، تم قبول نہیں کرتے تھے، کس بات پہ فخر کرتے ہوئے؟ وہ ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، تو حرم کی خدمت کرنے پر ڈنگے مارتے تھے، لیکن وہیں حرم شریف کے اندر ہی بیٹھ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے، قرآن کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور اس کے اوپر الٹی سیدھی ہانکتے ہوئے راتیں گزارتے تھے. اب عذاب سے پناہ نہ مانگو، اب عذاب تم سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ خانہ کعبہ کی خدمت کے اوپر ڈنگے مارنا یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو صحیح ایمان چاہیے، جو اللہ کو مطلوب ہے. چاہیے سے مراد کہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ صحیح ایمان ہے، عقیدہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، تب ساری چیزیں قبول ہیں، ورنہ کوئی چیز قبول نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سرزنش کی، ڈانٹا کہ جب وقت تھا تو اس وقت غور کیوں نہیں کیا، جب مہلت تھی تب غور کیوں نہیں کیا، تب کیوں نہیں تسلیم کیا، تب کیوں نہیں سمجھا کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو اس کے اوپر فرمایا افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی؟ یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ تو وہ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں اس نبی پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ نبی تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے، اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ یہ جو باتیں فرمائی گئیں وہ کیا فرمایا کہ اب یہ شور مچا رہے ہیں، اب یہ رو دھو رہے ہیں، تو انہوں نے کیا قرآن پر پہلے غور و فکر نہیں کیا؟ یا ان کے پاس رسول کا آنا کوئی انوکھا کام تھا کہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ انہیں یہ سمجھایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کے آئے، تم نے بغیر سوچے سمجھے ان کا انکار کر دیا کہ جی ہم نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا نبی کا آنا کوئی نئی بات تھی کہ تم نے اس کا انکار کیا؟ تم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو، تو وہ تو تمہارے باپ دادا کے پاس رسول بن کے آئے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تمہیں پتا، عیسیٰ علیہ السلام کا پتا، دیگر اور بہت سارے رسولوں کا نام تم جانتے ہو، تو تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس یہ نبی تشریف لائے تھے تو تم غور و فکر تو کرتے کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے پاس اور ہمارے ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں اللہ کے نبی رسول آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ واقعی اللہ کے رسول ہو جو ہمارے پاس آئے ہوئے۔ لیکن تم نے تو اتنا بھی سوچنا گوارا نہیں کیا، اس پر غور کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا، تم نے ڈائریکٹ انکار کر دیا کہ نہیں تم ہمارے باپ دادا کے خداؤں کو جھٹلاتے ہو، لہذا ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تمہارا جرم در جرم ہے کہ ایک وہ شے تمہارے پاس آئی جو تمہارے باپ دادا کے پاس آ چکی تھی، جس کا طریقہ تمہیں پتا تھا کہ رسول آتے ہیں، لیکن پھر بھی تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ انہوں نے رسول کو پہچانا ہی نہیں، بلکہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے رسول کے منکر تھے۔ فہم لہو منکرون، تو یہ رسول کے منکر تھے۔ تو اسی طرح کی چیزوں کے حوالے سے اعلیٰ نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، دنیا کے اندر ماننا ہے اللہ کے رسول کو، دنیا میں اگر منکر رہے تو قیامت کا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر ایک کافر کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس نبی پہ جنون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں نہیں، ان پہ جنون کی بات کرتے ہو، ان کا کردار دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کی گفتگو دیکھو، ان کے روز و شب دیکھو، جس پر جنون ہوتا ہے اس کی تو حرکتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور یہ نبی ایسا جس کی گفتگو پیاری، جس کے اقوال پیارے، جس کے افعال پیارے، جس کے اخلاق پیارے، جس کا کردار پیارا، جس کا اٹھنا بیٹھنا خوبصورت، جس کی ہر بات عقل سلیم پہ پوری اترنے والی ہے، اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ معاذ اللہ ان کو جنون تھا؟ بات صرف یہ ہے کہ اے کافرو، تمہیں حق ناپسند ہے، سچی بات ہی ناپسند ہے، تم سچی بات کو بس ناپسند کر کے بیٹھ گئے، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ قرآن ان کے پیچھے چلے، کہ قرآن میں کچھ ایسا آ جائے جیسے ہم چاہتے ہیں، قرآن کے اندر بھی ایسا ہی آنا شروع ہو جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ فرمایا وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر سچا قرآن ان کافروں کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی شہرت و ناموری لائے ہیں، تو وہ اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کفار یہ کہتے تھے کہ قرآن کے اندر کچھ ہمارے بتوں کی حمایت کے اندر بھی دو چار آیتیں آ جانی چاہیے نا، تو اس پر فرمایا گیا کہ قرآن اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو نظام کائنات تباہ ہو جائے۔ کیسے؟ کہ قرآن وہی بیان کرے گا جو سچ ہے، اور اگر سچ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہیں تو دنیا ہی تباہ ہو جائے۔ کہ اگر یہ سچ ہو معاذ اللہ کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو وہ دونوں خدا ہی آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک کہے گا ایسا ہو جائے، دوسرا کہے گا ایسا ہو جائے، ایک کہے گا یہ بندہ مر جائے، دوسرا کہے گا زندہ رہے، ایک کہے گا یہ کھڑا ہو جائے، دوسرا کہے گا بیٹھ جائے، تو تضاد آپس کے اندر آئے گا تو نظام کائنات ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ قرآن اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب برباد ہو جائے، سب تباہ ہو جائے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حق صرف ایک ہے، بقیہ سب جو ہے وہ باطل ہے، یعنی کفار کا شرک، کفر اور ان کی خواہشات باطل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے، اس کے دو ترجمے کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کافروں کے پاس ان کا ذکر لے کے آئے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ذکر کا نصیحت. اگر یہ مانا لیں تو ترجمہ بنے گا کہ ہم ان کافروں کے پاس ان کی نصیحت کی بات لے کے آئے لیکن یہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. نصیحت کی بات لے کے آئے یہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور ذکر کا ایک مطلب ہے عزت و شہرت, کہ قرآن اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا, اگر یہ اسے مان لیتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کا شہرا ہوگا کہ دیکھو ان کے اوپر اللہ کا قرآن اترا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور پھیلایا تو ان کی شہرت ہوتی, ان کی ناموری ہوتی. اگر یہ مانا لیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم ان کافروں کے پاس ان کی شہرت اور ناموری کا ذریعہ یعنی قرآن لے کے آئے. لیکن یہ قرآن کو نہ مان کر اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے کہ ان کو تو زیادہ چاہیے تھا اسے قبول کرتے, لیکن یہ اپنی عزت و شہرت کے سبب سے ہی منہ پھیرے ہوئے. اس کے بعد کافروں کو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاص کے بارے میں بیان کیا کہ تم اس نبی اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے اخلاص کی طرف تو دیکھو. وہ کیا فرمایا, ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. اے حبیب, کیا تم ان لوگوں سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ نہیں, تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے, اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. کافروں کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں اس نبی کے اوپر شک یوں ہو کہ یہ تم سے اگر کوئی مطالبہ کرتے ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم مجھے پیسے دیتے ہو تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ میں لگا رہوں گا, یا یہ ہو کہ تمہیں تبلیغ کرنے پر یہ تم سے کچھ اجرت وصول کرتے ہوں کہ مجھے میں تمہیں چونکہ تبلیغ کرتا ہوں لہذا مجھے اجرت دو. یہ نبی تو بغیر ایک پیسے کی لالچ کے بغیر ایک معمولی سے سکے کا مطالبہ کیے صرف اور صرف تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ عمل کہ وہ تکلیفیں اٹھائیں مار کھائیں وہ تمہاری طرف سے ایذائیں برداشت کریں تم سے ایک روپے کا مطالبہ نہ کریں پھر بھی تمہیں سمجھائیں پھر بھی تمہیں سمجھائیں پھر بھی تمہیں سمجھائیں, یہ تو ان کے انتہائی مخلص خیرخواہ اور سچے ہونے کی دلیل, ورنہ کون جو ہے وہ دوسروں کو سمجھانے کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے. وہ صاحب بول دے گا بھائی سمجھنا سمجھو ورنہ مرو جا کے, لیکن نہیں یہ تو تمہارے خیر کا ہے بار بار سمجھاتے ہیں تمہارے تکلیف دینے کے باوجود تمہیں سمجھاتے ہیں ایک روپیہ نہیں تم سے مانگتے, تو یہ ان کے کامل مخلص ہونے کی دلیل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے حبیب کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ جس کے ڈر سے ہی آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا اجر عطا فرمایا ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اے محبوب تیرے لیے وہ اجر ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا, جس نے کبھی ختم نہیں ہونا تیرے لیے اللہ کے پاس وہ اجر ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, تیرے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.